سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف الله مجدد الزمان شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. قلب شکستہ اور نزول تجلی، قلب شکستہ اور نزول تجلی، ان اشعار میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے جو سبق دیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کا ویران دل اپنے رہنے کے لیے پسند ہے، ٹوٹا ہوا دل. حدیث قدسی میں ہے، انا عند المنکسرۃ قلوبہم، میں مومن کے ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہوں. ہم کو یہ ٹوٹا ہوا دل پسند ہے اپنے رہنے کے لیے، یعنی جو انسان اپنا دل اللہ کے لیے توڑتا ہے اس دل کو اللہ تعالیٰ اپنا بنا لیتے ہیں اور اس کو اپنی تجلیات کی دولت سے مالا مال فرما دیتے ہیں. اور اس راستے میں، اس طریق میں انسان کو جو تکلیف آتی ہے تو اس کو خوشی خوشی برداشت کرنا چاہیے، غم اور حسرت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اسی کے بدلے تو بڑی دولت ملتی ہے، اللہ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی تجلیات اسی تکلیف سے ملتی ہیں، مجاہدہ کرنے سے، اللہ کے راستے میں تکلیف اٹھانے سے. جب کسی انسان کو یقین ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بہت بڑی دولت ملنے والی ہے، مثلا ایک آدمی آدھی عمر پڑھائی کرتا ہے دنیا کی اور بڑی بڑی کتابیں پڑھتا ہے، اسکول کالج جاتا ہے، ٹیوشن پڑھتا ہے، بہت خرچ کرتا ہے، اس کو تکالیف بھی آتی ہیں، صبح سویرے ٹھنڈ میں اٹھ کے جاتا ہے، گرمی میں جاتا ہے، کبھی ناشتہ قربان کرتا ہے، کبھی نیند قربان کرتا ہے، کتنے کام ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے اسی امید پر، اس خوشی میں کہ اس کو بہت بڑی جاب ملے گی، بہت بڑی تنخواہ ملے گی یا بہت بڑا عہدہ ملے گا. تو وہ تکالیف جو اس کی اس راستے میں ہوتی ہیں اس کو معمولی معلوم ہوتی ہیں اور ان کو خوشی خوشی برداشت کر لیتا ہے. اور یہ اللہ کا راستہ جو ہے، اس میں احکم الحاکمین، بادشاہوں کو بادشاہت کی جھیک دینے والا، وہ اس کے دل میں آئے تو اس کے راستے کی تکالیف کو کس قدر خوشی خوشی برداشت کرنا چاہیے اگر عقل سلیم ہو. اور جب ان کے قرب کی دولت کوئی انسان حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کے مزے کو اور اس کیفیت کو وہ بیان نہیں کر سکتا، اور وہ دوسرا آدمی جس کو یہ چیز حاصل نہیں، دولت حاصل نہیں، اس کی اس دولت کا تصور بھی نہیں کر سکتا. تین اشعار ہیں، ان کا قریب قریب مفہوم میں نے عرض کر دیا، اور یہ اشعار میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کے دوران سفر کراچی سے لندن طیارے میں 12 ستمبر 1995 کو ہوئے. طیارے میں لندن جاتے ہوئے یہ اشعار ہوئے. کیوں قلب شکستہ میں ہے مولا کی تجلی، قلب شکستہ میرے مولا کی تجلی، محبوب ہے کیا ہم کو یہ میرا دل ویران، محبوب ہے کیا ہم کو یہ میرا دل ویران، قلب شکستہ میرے مولا کی تجلی، کیوں قلب شکستہ میرے مولا کی تجلی، محبوب ہے کیا کوئی میرا دل ویران، محبوب جو پار جو بیرا قلب شکستہ ہے مولا کی تجلی محبوب ہے کیا کوئی میرا دل ریا جو پار جو میرا جو مرغ کی منزل کا مزہ لوٹ رہے جو مرغ کی منزل کا مزہ لوٹ رہے سمجھے گا بھلا کیا اسے ایک پسل دے دے بھلا کیا اسے ایک پہلے دستا مراد یہ ہے کہ جس نے اپنی خواہشات کا خون نہیں کرنا سیکھا ابھی ایک قدم چلا ہی نہیں یا دو چار قدم چل کے سمجھنے لگا کہ ہم بہت کچھ ہو گئے تو یہ آدمی اللہ کے خلق کا مزہ کہاں سمجھ سکتا ہے جو قرب کی منزل کا مزہ لوٹ رہے جو قرب کی منزل کا مزہ لوٹ رہے سمجھے گا بھلا کیا اسے ایک تسل دستا سمجھے گا بھلا قلب شکستہ میرے مولا کی تجلی محبوب ہے کیا کوئی میرا دل ریرا محبوب ہے کیا کوئی میرا دل ریرا اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نور والی زندگی عطا فرمائے ہمارے قلوب کو اپنی محبت اور معرفت سے سیراب فرمائے ہمارے باطن کا تزکیہ کامل فرمائے ہمارے ظاہر کا بھی تزکیہ فرمائے باطن کا بھی تزکیہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی قرب کی تجلیات سے ہمیں مالا مال فرمائے ہماری دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے حدیث پاک میں ہے ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوة الایمان من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما ومن احب عبدا لا یحبہ الا للہ ومن یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یلقا فی النار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین خصلتیں تین صفات جس مومن میں ہوں گی ایک تو یہ وہ تین صفات جس میں ہوں گی تو وہ اپنے اندر ان خصلتوں کی وجہ سے حلاوت ایمانی کو پائے گا حلاوت ایمانی کو پائے گا. پہلی بات یہ, وہ شخص کہ جس نے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام موجودات کائنات سے زیادہ ہو, تمام کائنات سے بڑھ کر ہو اللہ اور اس کے رسول کی محبت. اور دوسری چیز کہ جو بندہ کسی بندے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے. اور تیسری خصلت, تیسری عادت, تیسری صفت یہ ہے کہ وہ کفر میں لوٹ جانے کو اتنا ہی ناپسند کرے آج اس کے کہ خدا تعالیٰ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے, جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے. تو یہ تین صفات ایسی ہیں کہ جس نے اپنے اندر پا لی یا پیدا کر لی تو اس کو اللہ تعالیٰ حلاوت ایمانی, ایمان کا ذائقہ, حلاوت ایمانی, ایمان کی مٹھاس عطا فرما دیتے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے قلب میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت تمام کائنات سے بڑھ کر ہو. اور یہ تین صفات جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں تو یہ اسی لیے ارشاد فرمائی ہیں کہ اس کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں, اس کو پانے کے لیے ہم محنت کریں تاکہ ہم کو حلاوت ایمانی عطا ہو. اور حلاوت ایمانی کی ہمیں ضرورت کیوں ہے, یہ حدیث میں وارد آتا ہے کہ وقد ورد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا, کہ وارد ہے کہ جب حلاوت ایمان دل میں داخل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کبھی بھی نہیں دل سے نکلتی. اور فرمائے گا فیہ اشارۃ الى بشارۃ حسن خاتمہ, کہ اس میں اشارہ ہے حسن خاتمہ کی بشارت کا, حسن خاتمہ کی بشارت اس کے اندر ہے کہ خاتمہ اچھا ہوگا, ایمان پر ہوگا, بلکہ حسن خاتمہ ہوگا یعنی کمال ایمان پر ہوگا. تو ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں اور ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلے جائیں. تو فقط فاز فوزا عظیما, اس کو سب سے بڑی کامیابی حاصل ہو گئی, بامراد ہو گیا آدمی, کامران ہو گیا, کامیاب ہو گیا, دنیا کے امتحان میں یہ پاس ہو گیا اگر اس کا حسن خاتمہ ہو گیا. اس کے لیے ہم سب کو خوب جدوجہد اور کوشش کرنی چاہیے. اب پہلی خصلت یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی محبت ہمارے دل میں تمام کائنات سے زیادہ ہو. میرے شیخ شیخ العرب براج معرف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ محبت دو قسم کی ہوتی ہے, ایک عقلی اور ایک طبعی. ایک اختیاری محبت ہے, ایک غیر اختیاری جو ہمارے اختیار میں نہیں. تو طبعی محبت ہمارے اختیار میں نہیں ہے کیونکہ اس کا معاملہ دل کے ساتھ ہے اور دل ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم جیسا چاہیں اس کے اندر خیالات کو ڈالیں, جیسا چاہیں اس کو استعمال کریں, بلکہ یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے. ہاں اس کو بنانے کی محنت اختیاری ہے, دل کو بنانے کی محنت اختیاری ہے, اسے دل بن جاتا ہے, اللہ کا فضل ہو جاتا ہے. اور وہ ہے عقلی محبت کو حاصل کرنا. اور عقلی محبت یہ ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے اور خواہش اپنی کچھ اور ہو, تقاضا اپنا کچھ اور ہو, محلے والے کچھ اور ڈیمانڈ کر رہے ہوں, گھر والے کچھ اور ڈیمانڈ کر رہے ہوں, بیوی بچے کچھ اور ڈیمانڈ کر رہے ہوں, محلہ کچھ اور کہہ رہا ہو, دستور کچھ اور کہہ رہا ہو, رواج کچھ اور کہہ رہا ہو, لیکن ان سب کے اوپر یہ شخص اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ترجیح دیتا ہے. تو یہ عقلی محبت ہے اور یہی عقلی محبت نجات کے لیے ضروری اور کافی ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ساری کائنات سے زیادہ ہمارے دل میں آ جائے اور اس کا مدار عقلی محبت پر ہے. اور عقلی محبت یہ ہے کہ ہم اپنی تمام خواہشات کو خواہشات کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی حکم کو ترجیح دیں. تو یہ پہلا جز ہو گیا اس حدیث کا. تو اس کے لیے ہمیں ہمت کی ضرورت ہے، ماحول ہے، برادری ہے، بیوی بچے ہیں، جب تقاضا کرتے ہیں تو انسان ہے، دل پگھلتا ہے کہ ہم ان کی خواہش پوری کر دیں، لیکن ہمت کر کے یہ اللہ اس کے رسول کا حکم پورا کرتا ہے، اگر تو ان کی مرادیں جائز ہوں تو پوری کر دیتا ہے، تو ہر چیز شریعت کی حدود میں رہ کر کرتا ہے کہ شریعت نے کیا حکم دیا ہے اس معاملے میں. اگر شریعت کہتی ہے کہ ہاں بیوی بچوں کی اس مراد کو پورا کر دینا چاہیے، تو یہ بھی شریعت کے حکم کو پورا کرنا بھی یہ تمام خواہشات تک اس کو ترجیح دینا ہوگا. اسی طرح سے اگر وہ غیر شرعی بات کا مطالبہ کر رہے ہیں تب جو ہے یہ ہمت کرے گا اور اللہ رسول کے حکم کو پورا کرے گا. اور اس ماحول میں رہتے ہوئے اگر اس کا ماحول صحیح نہیں ہے اور رسم و رواج جو ہے وہ خرافات چل رہی ہیں تو اس کو بڑی ہمت کی ضرورت ہوگی، اور اس ہمت کو پانے کے لیے جو ذریعہ ہے وہ صحبت اہل اللہ ہے. جب تک کہ ہم نیک صحبت کا غلبہ نہ پائیں گے، غلبہ چاہیے کہ ہمارے زیادہ اوقات، ہماری زیادہ توجہات، ہمارے زیادہ معاملات، اطلاعات اور اتباعات اہل اللہ کے ساتھ نہ ہوں تو ہماری ہمت بھی مغلوب رہے گی، اور جو ہماری صحبت اور جو ہمارا تعلق اللہ والوں سے، اپنے مشائل سے گہرا اور مضبوط ہوگا، غالب ہوگا، تو ہماری ہمت بھی ماحول پر، زمانے پر غالب رہے گی. تو اس چیز کی کوشش کرنی ہے کہ ہم کسی اللہ والے سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں، اور ان کو اطلاع اور اتباع کا جو طریقہ بزرگوں نے مقرر کیا ہے، اتباع تجویزات کا، اس پر عمل کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ ہمت حاصل ہو جائے گی. اور اس حدیث پاک کا پہلا جز اللہ تعالی کے فضل اور ان کی مدد سے ہمیں حاصل ہو جائے گا. دوسری خصلت اس حدیث پاک میں بندہ مومن کی یہ بیان کی ہے کہ جس کو حلاوت ایمان نصیب ہوگی وہ ہے کہ من احب عبد اللہ یحبہ الا للہ، کہ کسی بندے سے اللہ کے لیے محبت کرے، صرف اللہ کے لیے، نہ تو اس میں کوئی دنیاوی غرض ہو کہ مجھے کچھ مال مل جائے، میری کچھ مدد ہو جائے، نہ ہی اس میں کوئی نفسانی رشتے کا معاملہ ہو کہ بھائی یہ میرا باپ ہے، بیٹا ہے یا بھائی ہے، کوئی بھی ہے، تو یہ محبت بھی جائز تو ہے، لیکن یہ محبت جو بیان کی جا رہی ہے اس کی اخلاص اور اس کے خالص ہونے میں یہ ضروری ہے کہ کسی اللہ والے ہی سے محبت ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت ہو، نہ تو اس میں دنیاوی کوئی فائدہ ہو، نہ سفارش کا ہو، نہ نفسانی غرض ہو. نفسانی محبت بھی ہو جاتی ہے انسان کو، مرد کو مرد سے ہو جاتی ہے، مرد کو عورت سے ہو جاتی ہے، عورت کو مرد سے ہو جاتی ہے، اور عورت کو عورت سے بھی ہو جاتی ہے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے شرم و حیا کے طریقے سکھلائے ہیں. حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جب بچے 10 برس کے ہو جائیں تو ان کے بستروں کو الگ کر دینا چاہیے، ساتھ نہیں سلانا چاہیے. اگر گھر چھوٹا ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ درمیان میں کوئی بڑا تکیہ یا کوئی ایسا حائل رکھ دیا جائے، رکاوٹ رکھ دی جائے کہ بچے کا جسم آپس میں اختلاط نہ ہو. اور باپ بیٹے کے ساتھ سو سکتا ہے اور بیٹی ماں کے ساتھ سوئے. اور بھی طریقے ہیں، تدبیر کرنے سے سمجھ میں آ جاتے ہیں. اور مجالس کے اندر بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ آپس میں گھٹنے سے گھٹنے ملا کے بعضوں کو بیٹھنے کی عادت ہوتی ہے، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھنے کی عادت ہوتی ہے، گود میں سر رکھ لینے کی عادت ہوتی ہے، عورتوں میں بھی ہوتی ہے، کندھے پہ سر رکھ کے بیٹھ گئے، تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے. اگرچہ ہمیں بدگمانی نہیں کرنی ہے کہ یہ نفسانی محبت ہے ان کے اندر، لیکن احتیاط کرنی چاہیے، اور دوسروں کو بدگمانی کا موقع بھی نہ دینا چاہیے، الگ تھلگ سے ہو کے بیٹھنا چاہیے. غرض یہ کہ جب اللہ کے لیے کسی سے محبت ہو تو اس میں نہ تو مال کی محبت، نہ کوئی سفارش کی محبت، نہ کوئی اور غرض دنیا کی ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے محبت ہو. اور ظاہر ہے کہ اللہ والے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن سے محبت خالصتاً اللہ کے لیے ہوتی ہے، نہ تو نفسانی ہوتی ہے، نہ کوئی طبعی رشتہ ہوتا ہے ماں باپ بہن بھائی کا عموماً، اور نہ ہی جو ہے کوئی سفارش کی غرض ہوتی ہے، نہ لالچ ہوتی ہے. تو تیسری خصلت یہ ہے کہ اپنے دل میں اللہ کے لیے کسی سے محبت پیدا کر لیں, اللہ والے سے محبت پیدا کر لیں. اور تیسری خصلت جو بیان فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ بھی بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا, پیدا ہی ہم ایسے ماحول میں ہوئے اور اسی میں پڑے ہوئے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت میں ایمان کی دولت عطا فرمائی. لیکن یہ دنیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اتنے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے, ان کی جبلتیں, ان کی خصلتیں, ان کے حالات مختلف پیدا فرمائے ہیں. لہذا دنیا میں ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض لوگ ایمان پر پیدا ہوئے, ایمان پر زندہ رہے, لیکن خاتمہ خراب ہو گیا, کفر پہ مرے. اسی طرح بعض ایسے بھی ہیں کہ جو کفر میں پیدا ہوئے, ساری زندگی کفر کرتے رہے, لیکن ایمان پر خاتمہ ہوا. تو ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے ایک دعا سکھلائی ہے ایمان پر خاتمے کی, اور بھی نسخے ارشاد فرمائے تو ان میں ایک نسخہ یہ بھی ہے اپنے ایمان کی حفاظت کا, اور وہ ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ دعا ہر نماز کے بعد اور ہر مجلس میں اٹھتے بیٹھتے یہ پڑھنا چاہیے. ہر نماز کے بعد اس لیے کہ نماز کے بعد قبولیت دعا کا موقع ہوتا ہے. تو ربنا لا تزغ قلوبنا, اے اللہ ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کیجیے. بعد اذ ہدیتنا, بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی. جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ حدیث پاک میں ہے کہ بعض لوگ ایمان پر پیدا ہوئے, ایمان پر زندہ رہے, لیکن خاتمہ ان کا کفر پر ہو گیا. اسی طرح سے بعض لوگ کفر پر پیدا ہوئے, کفر پر زندہ رہے, لیکن خاتمہ ان کا ایمان پر ہو گیا. تو الحمدللہ ہم چونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا ہے, تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ہمارا خاتمہ خراب نہ ہو جائے. اس لیے ہمارے حضرت نے یہ دعا ارشاد فرمائی ہے کہ اے ہمارے رب, ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجیے بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ لا تزغ یعنی ٹیڑھا نہ ہونے دیجیے, میں معلوم ہوا کہ دل میں ٹیڑھا ہونے کی بھی صلاحیت ہے, ٹیڑھا بھی ہو سکتا ہے, ٹیڑھا ہونے کا خطرہ ہے, اسی لیے تو مانگا. اور یہی ٹیڑھا پن جیسے میں نے عرض کیا کہ ایمان پر پیدا ہوئے اور ایمان پر زندہ رہے لیکن دل ٹیڑھا ہو گیا, کفر پر خاتمہ ہو گیا. اسی لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے دل کو ٹیڑھا ہونے سے بچائیے بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی. وہب لنا من لدنک رحمہ, اور ہمیں ہبا کیجیے. ہبا, میرے شیخ نے فرمایا کہ ہبا اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس جو کسی معاوضے کے طور پر یا کسی بدل کے طور پر نہیں ہوتا, یعنی کہ کسی بھی اس کے اندر کوئی غرض نہیں ہوتی ہبا کے اندر, بس دے دیا سو دے دیا. بعض لوگ ہمارے بتاتے ہیں وہاں سفر عمرہ پہ بھی ایسے واقعات ہوئے کہ کوئی آئے صاحب اچھے بھلے رئیس آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی گود میں ریال گرا کے چلے گئے, ہزاروں ریال گرا کے چلے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ امیر ہے فقیر ہے اپاج ہے کیسا ہے. وہاں عجیب معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات کا وہاں مظاہر دکھائی دیتے رہتے ہیں. تو ایک رئیس آدمی ہے, ان کی گود میں وہ 5000 ریال لے کے چلے گئے. اب بیچارے پریشان ہیں کہ میں کیا کروں, میں تو مستحق بھی نہیں ہوں. تو اس طرح ہبا ایسی چیز ہے کہ نہ تو اس میں کوئی غرض ہے, نہ معاوضہ ہے, نہ کسی چیز کا بدل ہے. تو یہاں یہ انکساری مراد ہے کہ اے اللہ, نہ تو ہمارے اعمال اس قابل, نہ ہمارا ایمان اس قابل, نہ ہی ہمارے حالات اس قابل, تو آپ ہمیں ہبا کر دیجئے اپنے خزانے سے. من لدنک, اپنے خزانوں سے ہمیں ہبا کر دیجئے. آپ کے خزانے لامحدود ہیں اور ہر بھلائی اور خیر آپ کے خزانوں میں موجود ہیں, تو آپ ہمیں ہبا کر دیجئے. وہب لنا من لدنک رحمہ, رحمت ہبا کر دیجئے. اور رحمت کیوں مانگی ہے اور رحمت کا کیا فائدہ ہے, یہاں موقع کیا ہے؟ فرمایا کہ یہاں وہ رحمت مانگی گئی ہے جس سے ہم گناہ سے محفوظ ہو جائیں، جو دل کے ٹیڑا ہونے کی سبب بن جاتا ہے، گناہ پر گناہ کرنا اور اپنے آپ کو شرمندہ نہ ہونا اور مصر رہنا، گناہ پر توبہ نہ کرنا اور گناہ کو چھوڑنے کی فکر نہ کرنا، اس سے اللہ کی رحمت کا سایہ ہٹ جاتا ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ جب تک کہ اللہ کی رحمت کا سایہ نہ ہوگا انسان گناہ سے نہیں بچ سکتا، اور جب گناہ سے نہیں بچتا ہے تو اس میں شدید خطرہ ہے کہ دل ٹیڑا ہو جائے، گناہ پر گناہ کیے جانے سے دل ٹیڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر وہ رحمت مانگی گئی ہے کہ اللہ اپنے خزانوں سے، اپنے لامحدود خزانوں سے ہم کو وہ رحمت ہبہ کر دیجیے، ہم اس لائق نہیں ہیں، ہم تو بہت نالائق ہیں، لیکن آپ ہم پر اپنی رحمت کا سایہ کر دیجیے تاکہ ہم گناہ سے بچ جائیں اور ہم آپ کے فرما برداروں میں شمار ہو جائیں، اللہ والے بن جائیں، آپ کے پیارے بن جائیں، آپ کے مقبول بن جائیں۔ تو غرض یہ کہ تیسری صفت یہ مانگی گئی ہے، یہ سکھلائی گئی ہے حلاوت ایمانی کی۔ تیسری صفت یہ ہے کہ کفر میں جانے کو وہ ایسا ناپسند کرے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ تین خصلتیں بیان کی گئی ہیں اس حدیث میں کہ جس شخص میں یہ تین خصلتیں ہوں گی اس کو حلاوت ایمانی نصیب ہو جائے گی۔ اور جیسا کہ ہمارے شیخ العرب رجب عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد افضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ محبت اللہ سے مانگنا سکھایا بھی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور اس بندے کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو آپ سے محبت رکھتا ہے، وحب عمل یقربنی الی حبک، اور اس عمل کی محبت جو آپ سے قریب کرتے ہیں۔ تین محبتیں مانگی گئی ہیں۔ تو اس ضمن میں ہمارے حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات نقل فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی محبت اور اعمال کی محبت کے درمیان اللہ والوں کی محبت کو کیوں مانگا ہے، درمیان میں مانگا ہے اس محبت کو۔ درمیان پر حضرت مولانا رومی کا شعر بھی ہے کہ مہر پاکاں درمیانے جانشاں، دل مدہ الا بمہر دل خوشاں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی محبت کو اپنے دل میں نہیں بلکہ اپنی جان میں بسا لو، جان میں بے حد محبت کرو ان سے، اور دل کسی کو مت دو سوا ان لوگوں کے جنہوں نے اپنا دل بنا لیا ہے، اللہ کے قابل بنا لیا ہے۔ دل ان کے سوا کسی کو مت دو، ان سے زیادہ دوست، ان سے زیادہ مہربان، ان سے زیادہ خیر خواہ اور ان سے زیادہ تمہارے لیے درد رکھنے والا کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ اس محبت کو، اللہ والوں کی محبت کو درمیان میں کیوں؟ درمیان میں اس لیے مانگا کہ یہی وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے اور جس سے اعمال کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے، اس لیے درمیان میں مانگا۔ یہ اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی محبت بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب بنش مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست صاحب نسبت بزرگ گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج رات شب قدر ہے، یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ آج ہی ہے شب قدر، تو میں رات بھر ایک ہی دعا مانگوں گا کہ اے اللہ مجھے کسی اللہ والے کی صحبت نصیب فرما دے۔ خود اتنے بڑے اللہ والے تھے، ظاہر ہے اولیاء اللہ ہماری تعلیم کے لیے یہ بات سکھلاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اللہ والوں کی محبت، ان کی صحبت کس قدر بڑی نعمت ہے۔ تو ابھی جو میں نے حدیث پاک پڑھی ہے اس میں بھی اللہ والوں کی محبت کو درمیان میں مانگا ہے، درمیان میں بتلایا گیا ہے۔ اس صفت کو، اس خصلت کو، اس نعمت کو حدیث کے جو تین جز ہیں ان کے درمیان میں مانگا ہے، درمیان میں مانگا ہے۔ یہاں بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خصلت کے انسان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام کائنات سے زیادہ ہو، یہ بھی اللہ والوں کے صحبت اور محبت سے ملے گی. اور جو آخری صفت ہے ایمان پر خاتمے کی، ایمان پر خاتمے کی، کہ وہ کفر میں جانا ایسا ناپسند کرتا ہو کہ جیسا کہ آگ میں ڈالا جائے. ظاہر ہے ایمان قوی ہوگا تبھی یہ خصلت پیدا ہوگی کہ وہ آگ میں جل جانا پسند کر لے گا لیکن ایمان سے ہاتھ دھونا پسند نہیں کرے گا. ابھی ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ان کے دوست کچھ دن پہلے غائب ہو گئے تھے، پتہ نہیں چل رہا تھا کہاں چلے گئے. پھر ہفتے ڈیڑھ ہفتے کے بعد ان کو پہنچا رہے ہو، لوگ سمجھ رہے تھے کہ ان کو عام طور پہ جیسے ہوتا ہے کہ ایجنسیاں اٹھا لیتی ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا، انہیں ایک باطل فرقے نے اٹھا لیا تھا. ان کی پوسٹ کچھ ایسی ہے، ان کو ایک باطل فرقے نے اٹھا لیا اور ان کو مجبور کیا ایک کتاب دے کر کہ اس کتاب کو تم نے پڑھنا ہے اور اس کتاب کی تعلیم تمہیں دینی ہے، اور انہوں نے اور اگر نہیں کرو گے، انہوں نے انکار کیا. انہوں نے کہا اگر نہیں کرو گے تو ہم تمہیں گولی مار دیں گے. انہوں نے کہا تم مجھے گولی مار دو لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا. ایسا ایمان ماشاء اللہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا. تو یہ خصلت بھی اللہ والوں کی صحبت اور تعلق سے نصیب ہوگی. تو ظاہر ہے کہ تیسرا جز تو درمیانی جز جو ہے ہمیں اللہ والوں کی محبت جو حاصل ہو جائے تو انشاءاللہ یہ پہلی خصلت بھی حاصل ہوگی کہ تمام کائنات سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی. جس کا عقلی جو ہے وہ علامت یہ ہے، عقلی محبت جس کا مدار ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمام اپنی خواہشات کو جو ہے وہ قربان کر دیتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ترجیح دیتا ہے. تو یہ محبت بھی درمیان ہے. تو ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ والوں کی محبت بھی مانگو اور یہ نعمت عظمیٰ ہے. اور حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک بزرگ نے جو شعر کہا کہ یک زمانے صحبت با اولیاء بے طرز صد سالہ طاعت دے دیا. تھوڑی دیر اللہ والوں کی صحبت اٹھا لینا وہ سو سال کی اخلاص والی عبادت سے افضل ہے. اتنی بڑی بات فرما دی انہوں نے اپنے شعر میں. تو ہمارے پاکستان کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی معارف القرآن بھی ہے، جن کے صاحبزادے مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اور مولانا مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، ان کے صاحبزادے، اتنا بڑا دارالعلوم ہے. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان نے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ شعر میں کچھ مبالغہ معلوم ہوتا ہے کہ سو سال کی بیریا عبادت چند لمحوں میں حاصل ہو گئی، تو یہ سمجھ میں نہیں آئے کی بات. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی یہ اس شعر میں شاعر نے کم بیان کیا ہے. یہ شعر یوں ہونا چاہیے کہ یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر از لکھ سال طاعت دے دیا. لاکھ سال کی طاعت سے بھی بہتر ہے. شیطان نے جو ہے ہزاروں سال عبادت کی، اور کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کا کوئی چپا اس نے چھوڑا نہیں سجدہ کرنے سے، لیکن مردود ہو گیا تکبر کی بیماری سے. تکبر کی بیماری، تکبر کا مرض تھا اس میں. تو بلکہ یہ بھی فرماتے تھے کہ بھائی ہمارے دو دشمن ہیں، ایک شیطان ہے بہکانے والا، ایک ہمارا خود اپنا نفس ہے. کیونکہ شیطان کو پھر کس نے بہکایا تھا جو اس نے اللہ کا حکم توڑا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، سارے فرشتوں نے مل کر سجدہ کیا، ایک یہی مردود نکلا جس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا. تو ایک نفس بھی ہمارا دشمن لگا ہوا ہے. غرض یہ کہ فرمایا کہ یہ شعر یوں ہونا چاہیے کہ ایک زمانے صحبت با اولیاء بہتر از لکھ سال طاعت دیریا. لاکھ سال کی دیریا اخلاص والی عبادت سے بھی افضل ہے. فرمایا ایک بات کیوں ہے، فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت میں ایک خاص بات ہوتی ہے، اس خاص بات کی وجہ سے ان کا دائرہ ایمان سے خروج نہیں. ان کے ساتھ بیٹھنے والے، ان کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کا جو ہے ایمان کے دائرے سے خروج نہیں ہوتا، اور یہی بات ان کی جو ہے وہ ایمان پر خاتمہ کرانے والی اور کامیابی دلانے والی ہے. تو غرض یہ کہ اولیاء اللہ کی محبت نعمت عظمیٰ ہے، مگر اس کے حقوق کو نبھانا بھی ضروری ہے۔ محبت جب ہی پیدا ہوتی ہے، کہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ محبت کا تو لفظ ہی ایسا ہے کہ بغیر وصل کے محبت کا لفظ بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ کہ قاری صاحب کو حضرت نے کھڑا کیا، بھائی محبت کا لفظ ہے محبت، اس کو ایسے ادا کرو کہ دونوں ہونٹ نہ ملیں۔ وہ پریشان ہو گئے کہ حضرت کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم لفظ محبت کہیں ہونٹ نہ ملیں۔ تو فرمایا یہ دلیل ہے کہ محبت جس کا لفظ بھی جو ہے وہ متقاضی وصل ہو، یعنی دونوں ہونٹ ملانا ضروری ہو۔ تو محبت جب تک وصل نہ ہو تو کیسے محبت ہو سکتی ہے، یعنی آنا جانا رکھنا، بے تعلق نہ رہنا، اور اگر آ نہیں سکتے تو کم از کم خطوں کی دعوت کرنا۔ اب ایک صاحب نے دوسرے ملک سے خط لکھا اور کہا کہ حضرت میں فلاں مسائل ہیں آ نہیں سکتا ہوں۔ مسائل تو سبھی کے ساتھ ہوتے ہیں، تو کہا کہ تو کیا مجھے محبت حاصل ہوگی اللہ کی؟ حکیم الامت نے لکھا کہ بھئی ایک آدمی مثلا کراچی میں ہے، اور کوئی دوسرے شہر کا نام لیا ہوگا، میں ایک مثال بتا رہا ہوں کہ کراچی میں ہے اور ایک آدمی لاہور میں ہے، یعنی اس کی بیوی جو ہے وہ کراچی میں ہے اور شوہر جو ہے وہ لاہور میں ہے، اور عمر بھر خط و کتابت چل رہی ہے، تو کیا اولاد ہوگی؟ تو کہا کہ نہیں، تو محبت جو ہے وہ متقاضی وصل ہے، آنا جانا رکھنا۔ ہاں کسی کو ایسی مجبوری ہے کہ واقعتاً شرعی مجبوری ہے، آ نہیں سکتا، تو وہ ایک اور بات ہے، کیونکہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اگر محبت رکھے گا تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کا پھل اس کو عطا فرمائیں۔ تو محبت کے کچھ حقوق ہیں اللہ والوں کے، محبت کے حقوق، تو اس کو ایک حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی وہ ہے کہ جس کو اللہ کا نبی اپنے الفاظ میں بیان کرے اور یہ کہے کہ یہ اللہ نے یوں کہا ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے، اَيْنَ الْمُتَحَابِّينَ فِيهَا، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر سے محبت رکھتے تھے دنیا کے اندر، جو میں نے ابھی بیان کیا اللہ والوں کی محبت، کہ کوئی بندہ کسی بندے سے اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے محبت کرے، اور ظاہر ہے کہ اس کا ذریعہ، اس محبت کا جو اصل بنیاد ہے، مقصد ہے، وہ اللہ والوں کی محبت ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ بے غرض محبت انہی سے ہو سکتی ہے، صرف اللہ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عین المتحاب بھی نہ سیا، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر سے آپس میں محبت رکھتے تھے۔ آگے فرماتے ہیں ول متجالسی نہ سیا، کہ میری خاطر سے وہ مل بیٹھتے بھی تھے، جیسے ہم لوگ یہاں اللہ کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، اور ول متضاوی نہ سیا، کہ وہ آنا جانا بھی رکھتے تھے، یہ نہیں کہ ایک مرتبہ آئے پھر غائب ہو گئے، بار بار آنا جانا، اور نہ تو یہ کہ وہ وہیں کے ہو کے رہ گئے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا، کاروبار کو چھوڑ دیا، جیسا کہ بعض لوگ جو ہے وہ جاہل ہوتے ہیں اور کہتے کہ میں دنیا کو لات مارتا ہوں۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر تو وقت کی روٹی نہ ملے تو یہ لات بھی نہ اٹھے گی لات مارنے کے لیے۔ ایسے دعوے نہیں کرنے چاہیے، یہ جہالت کی باتیں ہیں، ہمارے دین نے کام کاج کو منع نہیں فرمایا، پیٹ پالنا ہے، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ، بلکہ حلال کمانا جو ہے فرائض میں سے ایک فرض ہے، اور دیانت دار اور امانت دار تاجر کے لیے تو بشارت دی ہے کہ ایسے شخص جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں ساتھ ہوگا۔ تو غرض یہ کہ یہ صفات بیان کی جا رہی ہیں، آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھنے کی، اللہ والے سے محبت رکھنے کی، کہ وہ آپس میں مل بیٹھتے بھی ہیں، اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، دین کی بات سنتے ہیں، اللہ کی محبت کی بات سنتے ہیں، اور دوسری بل متضاوی نہ کیا، کہ وہ آنا جانا بھی رکھتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ گھر بار بالکل چھوڑ چھاڑ دیں۔ ہاں جس کے ذمے حقوق واجبہ نہ ہوں، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے ذمے حقوق واجبہ نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کو فارغ کر دیتے ہیں ایک عمر میں، تو وہ بے شک خانقاہ میں پڑے رہیں، بلکہ ان کے لیے پھر اس سے بہتر کوئی جگہ ہی نہیں، اللہ کے نام پر کسی جگہ پڑے رہنا تو یہ بھی بڑی نعمت عظمیٰ ہے. جیسے ہمارے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ ہمارے حضرت کی صحبت میں 50 برس رہے تقریباً نصف صدی, ہمیشہ حضرت کے ساتھ ہی رہے. جہاں حضرت گئے سفر پہ گئے تو ساتھ, اور خانقاہ میں رہے تو ساتھ. کئی کئی مہینے خانقاہ سے نکلتے بھی نہیں تھے. حضرت جہاں جاتے تھے بس حضرت کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے, کیونکہ ان کے ذمے حقوق واجبہ نہیں تھے. تو اگر کسی کو ایسا ہو تو اس سے تو بہتر کوئی جگہ ہی نہیں. خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر, تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان تھا. غرض یہ کہ یہ دوسری صفت بیان کی ہے, والمتضاغرین فیہا, اور والمتبادلین فیہا, کہ وہ اللہ کے لیے اللہ والے پر خرچ بھی کرتے ہیں, اپنے محبوب پر خرچ بھی کرتے ہیں. اس زمین میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے ایک حدیث پاک کا روایت کا حوالہ دیا. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں. نمبر 1 اچھی خوشبو, اور نمبر 2 نیک بیوی, اور نمبر 3 نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ 3 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہاں حاضر تھے, تو یہ حضرات کی فہم اور ان کا ایسا اونچا درجہ تھا. یہ ہماری طرح نہیں کہ ہم بھی یہی دعویٰ کر بیٹھتے کہ ہمیں بھی یہ 3 چیزیں محبوب ہیں جو آپ کو محبوب ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت عطا فرمائی تھی کہ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام عطا فرمایا تھا جو دنیا میں کبھی کسی کو عطا نہیں ہوا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ, مجھے 3 چیزیں جو پسند ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک نظر آپ کو دیکھ لینا, النظر الیک, آپ کی طرف ایک نظر دیکھ لینا مجھے دنیا کی تمام محبوب چیزوں میں سے ایک یہ محبوب ہے. والجلوس بین یدیک, اور تھوڑی دیر آپ کے سامنے بیٹھ جانا مجھے انتہائی محبوب ہے. اور والانفاق مالی علیک, اور اپنے مال کو آپ پر خرچ کرنا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان صفات کا حامل بنا دے, اور ان کے لیے جن مجاہدات اور محنت اور مشقت کی ضرورت ہے وہ ہمیں عطا فرما دے. سورہ عصر کی العصر جو ہے سورت برعصر, یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اتنی جامع سورت ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کا مفہوم سمجھ لے, اس کا مقصد سمجھ لے, تو ساری بھلائی اور خیر کو وہ حاصل کر لے گا, مقصود کو پا جائے گا. کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں زمانے کی جو قسم کھائی ہے اس سے مراد وقت ہے. انسان جو وقت لے کر دنیا میں آیا ہے اس کا ہر گھنٹہ نہیں, ہر منٹ نہیں, ہر سیکنڈ بھی نہیں, بلکہ ہر پلک جھپکتے کا جو وقت ہوتا ہے وہ انتہائی قیمتی ہے. اور اس کی قدر کر کے وہ اس کی قیمت کو پا سکتا ہے, اس کو قیمتی بنا سکتا ہے, اور اس کی ناقدری کر کے وہ اس کو کھو سکتا ہے, خسارے میں جا سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھانے کے بعد فرمایا ان الانسان لفی خسر, تمام انسان جو ہیں وہ خسارے میں ہیں, گھاٹے میں ہیں اس وقت کی قدر نہ کر کے. کیونکہ یہ وقت ہمیں اس لیے دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کریں, اللہ کی خوب عبادت کریں, اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سیکھیں کہ ان کو کیا پسند اور کیا ناپسند ہے, اور پھر ان پر عمل کریں جن جو احکام اللہ کو پسند ہیں, اعمال پسند ہیں, اور ان سے بچیں جن اعمال کو جو اعمال اللہ کو پسند نہیں ہیں. تمام انسان خسارے میں ہیں اگر وہ ایسا نہ کریں. اب آگے فرماتے الا الذین آمنوا, سوا ان لوگوں کے, تمام خسارے میں ہیں سوا ان لوگوں کے, ان الا الذین آمنوا, جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, نیک اعمال کیے. ہمیں پتہ ہی نہیں, غفلت سے زندگی گزر رہی ہے, معلوم ہی نہیں, اور کوئی کام کرتے بھی ہیں, نماز پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, لیکن اس طریقے سے نہیں کرتے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھلایا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے دنیا میں بھیجا, اتنی محنت آپ نے کی, اتنی تکالیف اٹھائیں, سوچے تو صحیح کہ کیوں اٹھائیں, کیا وجہ تھی, کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہستی کو اتنی تکالیف اٹھانے پر کیسے پیدائش کر لیا، کیسے گوارا کر لیا، اس دین کو پھیلانے کے لیے، اس کی اللہ کی عبادت کو سکھلانے کے لیے، کہ کس طریقے سے کی جائے، مسائل کو سکھانے کے لیے، لیکن افسوس کہ ہمارے قبر میں پیر لٹکے ہوئے ہیں، لیکن اب بھی ہمیں ہوش نہیں آتا کہ ہم وضو کو سنت کے مطابق کریں. کیا طریقہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے؟ نماز کو سنت کے مطابق ادا کریں. کیا طریقہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے؟ بیویوں کے ساتھ کیسے معاملات کریں، اولاد کے ساتھ کیسے معاملات کریں، کاروبار کیسے کریں، پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک کریں، دوستوں کے ساتھ کیسے رہیں، والدین کی کیسی خدمت کریں. بس تھوڑا بہت سن لیا ادھر ادھر سے تو وہ کرنا شروع کر دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا. آج کل تو یہ واٹس ایپ کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، بس ہزاروں کے تعداد میں ادھر سے ادھر میل آتی ہے، ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہو جاتی ہے. ایک آدمی نے کوئی شوشہ چھوڑ دیا، دیکھا تو بھائی یہ تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، دل کو لگ رہی ہے بات، بس اس کو ہزاروں کو فارورڈ کر دیا. کسی عالم سے پوچھا نہیں، کسی اللہ والے سے پوچھا نہیں کہ ہمارے اسٹیٹس پہ جو لگا ہوا ہے، پروفائل میں جو لگا ہوا ہے، ہمیں یہ بات پسند تو آئی ہے لیکن یہ صحیح بھی ہے یا نہیں. تو یہ افسوس غفلت کا یہ مقام ہے. دنیا کے معاملے میں ایسی غفلت نہیں کرتے، وہاں تو بڑے چالاک بنتے ہیں، بڑی ہوشیاری کرتے ہیں. دس آدمیوں سے پوچھتے ہیں کہ پلاٹ ہم خریدیں یا نہ خریدیں، کیسا ہے تمہاری نظر میں، کیسا ہے. دس آدمیوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہم کریں یا نہ کریں، کیسا ہے تمہاری نظر میں. نہیں، ہاں یہ ہے دین میں جیسے تیسے، بس ٹھیک ہے یار، اتنا کافی ہے. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اندر اس قدر غفلت پائی جاتی ہے. تو اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کیے. اب ایک آدمی نیک عمل کر رہا ہے، میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عصر کی نماز کے بعد گھر میں آئے، کوٹری میں بند ہوئے، انتہائی اخلاص کے ساتھ، کوئی دیکھ نہیں رہا، بہت ہی دل سے دو رکعت نفل ادا کری، بتائیے قبول ہوگی کیا؟ کیونکہ عصر کی بعد کوئی نفل پڑھنا جائز نہیں ہے. عصر کی نماز پڑھ لی، اب تمام نوافل جائز نہیں ہے. جب تک کہ سورج غروب ہو جائے، فرض نماز مغرب کی ادا ہو جائے، اس کے بعد آپ جتنا جی چاہے نفلیں پڑھی ہے وہاں بھی ان کی نفلیں پڑھی ہے، لیکن عصر کے بعد اگر پڑھ لی تو وہ جائز نہیں ہے. تو یہ ہم سیکھتے نہیں ہیں، تو سیکھ کر کریں کہ کیا طریقہ اللہ کو پسند ہے. معلوم ہے کہ نماز اللہ کو پسند ہے، لیکن کیسی نماز اللہ کو پسند ہے؟ معلوم ہے کہ وضو سے گناہ جھڑتے ہیں اور وضو نماز کی شرط ہے، لیکن کیسے وضو کرنا چاہیے، کیسا وضو پسند ہے اللہ اس کے رسول کو، کیسا سکھایا رسول نے، نئی خبر ہے، نہ سیکھنے کی ضرورت ہے. قرآن پاک پڑھتے ہیں بھائی، بڑی اچھی بات ہے، ہم تو اتنی پڑھ لیتے ہیں، ہم تو روزانہ صبح یاسین شریف بھی پڑھتے ہیں اور مغرب کے بعد سورہ واقعہ بھی پڑھتے ہیں اور عشاء کے بعد سونے سے پہلے ہم سورہ ملک بھی پڑھتے ہیں، سورہ کہف بھی پڑھتے ہیں جمعے کو، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیسا پڑھتے ہیں؟ افسوس ہے کہ کبھی قاری صاحب کے پاس گئے نہیں کہ آپ ذرا ہمارا قرآن پاک سن لیں کہ ہم ٹھیک بھی پڑھ رہے ہیں. کہ قرآن پاک جو ہے اس کو ٹھیک نہ پڑھنے سے بجائے ثواب کے اور گناہ مل رہے ہیں، گناہ پہ گناہ پڑھ رہے ہیں. ابھی میں ایک مسجد میں مغرب کی نماز ادا کی میں نے، وہاں ایک صاحب مسلسل آتے ہیں، یہاں ہماری مسجد کے نہیں ہیں، دوسری کی مسجد دوسرے علاقے کی تھی، میں ان کو دیکھتا رہتا ہوں کبھی وہاں جانا ہوتا ہے. وہ ہر وقت جو ہے کرسی پر بیٹھ کے اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے قرآن پاک کو اس طرح ہاتھ میں لیتے ہیں کہ جیسے کوئی معمولی سی، نعوذ باللہ تعالیٰ من ذلک، کوئی بہت ہی بس یعنی بہت ہی توہین آمیز طریقے سے اس کو وہ اٹھائے ہوتے ہیں ٹانگوں پہ رکھے ہوئے، اور جب پڑھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، یعنی کوئی اور قسم کی کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں اور اتنی لاپرواہی سے پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور بس یہ تو اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، وہ جانے اللہ جانے، لیکن بہت ہی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر کہ نہ قرآن پاک کا ادب ہے، نہ وہ کوئی تجوید سے پڑھتے ہیں، اس طرح کر کے پڑھتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو غرض یہ کہ ہم نے سیکھا بھی نہیں کہ ہم اللہ کو راضی کیسے کریں. تو وہ عامل اس پر لحاظ میں اعمال، انیک اعمال کو سیکھ کر کرنا، تب تو فائدہ ہوگا. اگر سیکھ کر نہیں کیا اور خلاف سنت کیا تو بجائے ثواب کے اور بجائے اللہ کی خوشی حاصل ہونے کی، خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو سکتے ہیں. تو اعمال صالح الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق کی نصیحت کرتے رہنا, حق کی وصیت کرتے رہنا اور صبر کی بھی نصیحت کرتے رہنا, یہ سب بات ہے کہ فرمایا کہ چار نصیحتیں ہیں اس میں, کہ ایمان اور اعمال صالحہ اور نصیحت حق بات کی کرتے رہنا یعنی امر بالمعروف اور صبر یعنی اس میں نہیں عن المنکر ہے. نہیں عن المنکر کیسے ہے کہ تمام کی تمام شریعت کی جو بنیاد ہے وہ صبر ہے, صبر پورا کا پورا دین صبر ہے. اگر نماز پڑھنی ہے وہ بھی صبر ہے کیونکہ آدمی اپنے آرام پر صبر کرتا ہے, اٹھ جاتا ہے مشقت اٹھاتا ہے یہ بھی صبر ہے, وضو کرتا ہے ٹھنڈے پانی سے یہ بھی صبر ہے کہ طبیعت کو گوارا نہیں ہے لیکن اللہ کے لیے کر رہا ہے, اسی طرح پیدل جا رہا ہے مسجد یہ بھی صبر ہے, نماز پڑھ رہا ہے اپنے کو پابند کر رہا ہے یہ بھی صبر ہے. تو پورے کا پورا دین اور گناہ سے بچ رہا ہے, نگاہ کی حفاظت کر رہا ہے, دل میں تقاضا ہے نامحرموں کو دیکھنے کا, موبائل میں گندگیاں دیکھنے کا, حرام کام کرنے کا, آنکھوں کے زنا کرنے کا تقاضے ہیں, لیکن صبر کرتا ہے کہ نہیں میرے اللہ کا حکم ہے یہ گندگی ہم دیکھنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. ہاں بدنگاہی تو ظلمت ہے اندھیر ہے, بدنگاہی تو ظلمت ہے اندھیر ہے, ہے نگاہیں میری روشنی کے لیے, ہے نگاہیں میری روشنی کے لیے. یہ آنکھیں اللہ نے گندے مناظر دیکھنے کے لیے نہیں بنائی ہیں, یہ آنکھیں اللہ نے مٹی کے کھلونوں پر ڈالنے کے لیے نہیں بنائی ہیں, گو اور موت اور گندی ہوا سے بھری ہوئی لاشوں کو دیکھنے کے لیے نہیں بنائی ہیں. یہ آنکھیں اللہ نے نور کے لیے بنائی ہیں, اپنی تجلیات کے مشاہدے کے لیے بنائی ہیں, یہ زمین و آسمان کے نظاروں کو دیکھ کر اللہ کو پہچاننے کے لیے بنائی ہیں, بیت اللہ شریف کو دیکھنے کے لیے بنائی ہیں, روضہ اقدس سے اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بنائی ہیں, اور والدین کی زیارت سے اپنے اعمال میں مبرور حج کا ثواب حاصل کرنے کے لیے بنائی ہیں, اور اپنے کلام اللہ شریف کی تلاوت اور اس کو حفظ کرنے کے لیے بنائی ہیں, اور یہ آنکھیں ہر جائز اپنے بیوی بچوں سے بھی دل ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ آنکھیں اللہ نے بنائی ہیں, کام کاج کاروبار معاش کے لیے اللہ نے یہ آنکھیں بنائی ہیں, یہ گندگیاں دیکھنے کے لیے, آنکھوں کا زنا کرنے کے لیے, اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کی بدعا لینے کے لیے نہیں بنائی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیاوی زندگی کو کام کا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے اس دنیا کا نام ہی رکھا ہے محنت آباد, محنت آباد, یہ محنت کی جگہ ہے, آخرت بنانے کی جگہ ہے, آخرت بنانے کی جگہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں دنیا میں آئے ہیں ذرا رنگینیاں اس کی دیکھ لیں, خوب دیکھو رنگینیاں دنیا میں آئے ہو تو. ارے دنیا میں آئے ہو رنگینیاں دیکھنے کے لیے تو واپس جاؤ گے تو پھر تمہیں کیا ملے گا, پھر تمہیں خاردار جھاڑیاں ملیں گی, آگ ملے گی خدا نہ خواستہ. اس سے بچنے کے لیے, یہ دنیا رنگینیوں کے لیے نہیں ہے, مزوں کے لیے نہیں ہے, یہ دنیا تو کام کے لیے ہے, کام اور مزے ہیں ہمارے لیے, رنگینیاں ہیں ہمارے لیے, عیش و عشرت ہیں ہمارے لیے. قرآن پاک کو پڑھیے, سورہ حمیم سجدہ پڑھیے, سورہ دہر پڑھیے اور سورہ رحمان پڑھیے اور اس کا ترجمہ دیکھیے, اس کی تفسیر دیکھیے, معلوم ہوگا کہ خدا تعالیٰ نے کیسی کیسی عیش و عشرت کی نعمتیں, کیسی رنگینیاں, کیسے مزے ہمیشہ ہمیشہ کے اور نہ کبھی ختم ہونے والے, نہ کبھی زوال آنے والے, ایسی ایسی نعمتیں. کس نے کہا کہ ہم بور زندگی گزار رہے ہیں؟ کس نے کہا؟ خدا تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہے کہ اگر تم نیک اعمال کرو گے, ہم کو راضی رکھو گے تو ہم تمہاری دنیاوی زندگی کو بھی ضرور بے ضرور بالطف بنا دیں گے, تمہارے قلب میں وہ چین اور سکون ہوگا جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہ ہوگا. دنیاوی زندگی بھی نعمت بن جاتی ہے اور وہ سکون بن جاتی ہے اور عیش و عشرت والی بن جاتی ہے, لیکن ہم آگے چلیں, کچھ کام کریں, یہ کام کرنے کی جگہ ہے, کیونکہ اگر یہاں کام نہ کیا تو وہاں پھر پچھتاتے رہو گے. آج کھیتی میں بیج نہ بویا تو وہاں کاٹنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ بیج بونے کی جگہ ہے, اپنی کھیتی کو ہل چلانے کی جگہ ہے, بیج بونے کی جگہ ہے, آبیاری کی جگہ ہے اور محنت کرنے کی جگہ ہے, اور اس کو پرندوں کے چگنے سے کھیتی برباد ہو جاتی ہے, تو یہ گناہوں کے جو پرندے ہیں ان سے ہمیں بچانا بھی ہے اپنی کھیتی کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کہ ہم اپنی اس زندگی کی قدر کریں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغبطن فاجرا بنعمة فإنك لا تدري ما هو لاق بعد موته ان له عند الله قاتلا لا يموت يعني النار. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی فاجر یعنی کافر یا فاسق کی نعمت دنیاوی پر رشک نہ کر، اس لیے کہ تو نہیں جانتا کہ مرنے کے بعد اس سے کیا سلوک ہونے والا ہے. فاجر کے لیے اللہ کے یہاں ایک قاتل ہے جو مرتا نہیں ہے، یعنی دوزخ کی آگ. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ بیماری آج عام طور پر ہمارے اندر آ چکی ہے کہ مالدار چاہے وہ شرابی ہو، زانی ہو، کیسا بھی گناہگار ہو، فاسق ہو، ان کے بنگلوں اور گاڑیوں اور ظاہری ٹھاٹ باٹ پر بعض غریب مسلمان لالچ کی نگاہ ڈالتے ہیں، حالانکہ نیک بندوں کی عبادت پر لالچ کرنی چاہیے تھی، نہ کہ ان دنیا داروں پر جن کے دلوں میں ہزاروں فکر و پریشانی بھری ہے. اور اطمینان قلبی تو صرف اللہ والوں کو ہی عطا ہوتا ہے. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں از بھروں چون گورے کافر پر فلز من دروں قہرے خدائے عز و جل. باہر سے یہ امیر لوگ کافر کی قبر کی طرح پر بہار ہیں اور اندر کافر کی قبر ہے، جس طرح عذاب ہو رہا ہے اسی طرح نافرمان دنیا دار کے قلب میں فکر و پریشانی اور بے سکونی کا عذاب ہو رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں الحمدللہ یہ کتاب بارہا یہاں پڑھی جا چکی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آج پھر اس کا اعادہ شروع سے ہو رہا ہے، اور جیسا کہ ہمارے حضرت نے فرمایا نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اور اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کی محبت کو پانے کے لیے بہترین اور آسان ترین نسخہ ہے کہ اپنے اعمال کو ہم سنت کے مطابق ڈھال لیں. سو کر اٹھنے کی سنت ہے، نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرہ اور آنکھوں کو ملنا تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے. سو جب آنکھ کھلے تو یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. ترجمہ: سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے. جب سو کر اٹھیں تو مسواک کر لیں، وضو میں دوبارہ مسواک کی جائے، سو کر اٹھتے ہی مسواک کر لینا علیحدہ سنت ہے. پاجامہ یا شلوار پہنے تو پہلے داہنے پاؤں میں پھر بائیں پاؤں میں، کرتا یا قمیض پہنے تو پہلے دائیں آستین میں ڈالیں پھر بائیں میں، اسی طرح صدری. ایسے ہی جوتا پہنے تو پہلے دائیں پاؤں میں پہنے، اور جب اتاریں تو پہلے بائیں طرف کا اتاریں پھر دائیں طرف کا اتاریں، اور بدن کی پہنی ہوئی ہر چیز کے اتارنے کا یہی طریقہ مسنون ہے. برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے تین مرتبہ ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں. اگر برتن میں پانی ہے، برتن سے پانی استعمال کرنا ہے، تو اس کا طریقہ بتلایا ہے کہ اس برتن کے اندر ہاتھ نہ ڈالیں سونے کے بعد فوراً، بلکہ اس کو کسی طریقے سے اس سے پہلے ہاتھ دھو لیں، جیسے اس کو اٹھا لیا، تھوڑا سا اٹھا لیا ٹیڑھا کر کے اس سے پانی نکال کے پہلے اپنا دائیں ہاتھ دھو لیں پھر بائیں ہاتھ دھو کے پھر اس کے اندر سے پانی استعمال کریں ہاتھ ڈالنا ہوگا تو. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا توسل حاصل کرنے میں دعا کے وقت. دوسری روایت میں ہے انجاہ الحاجہ میں بعض تصحیح حدیث مذکور کے کہا ہے کہ طبرانی نے کبیر میں عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابق الذکر سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص حضرت عثمان بن عفان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی کام کو جایا کرتا اور وہ اس کی طرف التفات نہ فرماتے. اس نے عثمان بن حنیف سے کہا. انہوں نے فرمایا تو وضو کر کے مسجد میں جا اور وہی دعا اوپر والی سکھلا کر کہا کہ یہ پڑھ. چنانچہ اس نے یہی کیا اور اب جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے بڑی تعظیم اور تکریم کی اور کام پورا کر دیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ سکھلایا تھا کہ وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور دو رکعت پڑھے اور یہ دعا کرے کہ اے اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں بوسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کے. اے محمد میں آپ کے وسیلے سے اپنی اس حاجت میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا ہوں تاکہ وہ پوری ہوئے. اے اللہ آپ کی شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میرے حق میں قبول فرمائیے. تو یہاں پر تو وہ صاحب جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اس لیے انہوں نے اس طرح خطاب کیا. لیکن ہماری طریقہ یہ ہوگا کہ ہم اللہ سے درخواست کریں گے کہ اے اللہ ہم آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنی فلاں حاجت مانگتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اب تک جو زندگی میں نے ہم نے غفلت میں گزاری ہے اللہ اس کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ اپنے کرم سے اس کی کچھ تلافی فرما دیجیے. یا اللہ ہم نے تو وقت کو ضائع کر دیا. اے اللہ کچھ تلافی فرما دیجیے. آپ معاف فرما دیجیے اور اے اللہ ہمارے حال کو درست کر دیجیے. ہمارے مستقبل کو روشن کر دیجیے. اے اللہ جو وقت رہ گیا اس کی قدر و قیمت عطا فرما دیجئے. دین کو سیکھنے کی توفیق دیجئے. سنتوں کو سیکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دیجئے. پورے پورے دین پر عمل کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ اپنی محبت اور معرفت سے ہمارے قلوب کو سیراب فرما دیجئے. اللہ والوں کی محبت ہم سب کو عطا فرما دیجئے. اخلاص کے ساتھ اے اللہ محبت نصیب فرما دے. صدق دل سے ان کا غلام بنا دے. صدق دل سے ان کو اطلاع اور اتباع تجویزات کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ خاص تعلق اپنا نصیب فرما دے. اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. تمام بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما. مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے ذرائع پیدا فرما. اے اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کے ذرائع پیدا فرما. ان کا قرض ادا فرما اور اللہ پریشان حال کی مدد فرما. اس کی پریشانی کو دور فرما. ہمارے تمام مسائل کو حل فرما. اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے ہماری آخرت بھی بنا دے. یا اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اے اللہ ان کو نیک صالح اللہ والے محبت والے رشتے عطا فرما. دیندار رشتے عطا فرما کیونکہ دیندار انسان ہی اپنے گھر والوں کو خوش رکھ سکتا ہے. دنیا دار کہاں خوش رکھ سکتا ہے. اے اللہ دیندار رشتے عطا فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا. ہم کو ہماری اولادوں کو ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو الہ العالمین اپنے فضل سے جلد فرما. یا اللہ ہم سب کو جلد فرما. اللہ ہم سب کو جلد فرما اور ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما. اللہ میرے مرشدین کے درجات بہت بہت بلند فرما. اے اللہ درجات قرب بے انتہا عطا فرما. اللہ میرے موجودہ شیخ شیخ الحدیث شیخ العلماء ترجمان اکابر حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم کی عمر مبارک میں صحت میں خوب خوب برکت عطا فرما. اے اللہ احباب و خدام کو بھی اہل خانہ کو بھی اے اللہ سب کو خوب صحت اور عافیت نصیب فرما. عافیت دارین فلاح دارین عطا فرما. خوب خوب درجات بلند فرما. اور اے اللہ ہمیں اپنے شہر کی قدر کی توحید نصیب فرما. ان کی تعلیمات پر 100% کاربند فرما. صدق دل سے کاربند فرما. اے اللہ ہم سب کو مٹنا نصیب فرما. توازوں کی حقیقت نصیب فرما. اے اللہ توازوں کی حقیقت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں مٹنا نصیب فرما. جتنا مٹنا آپ کو پسند ہے اتنا مٹنا نصیب فرما. اتنا مٹنا نصیب فرما کہ مٹنے کا احساس بھی نہ رہے. الہ العالمین ہمیں فنا کر دیں
ہمارے نفس کو فنا کر دے. اللہ اپنا قرب اعظم ہم سب کو نصیب فرما, اور جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما. جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز مراد ہوئے اللہ اس نے اس کو کام مراد فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. اچھا انشاءاللہ تعالی آج رات کو ہمارے حضرت شیخ الحدیث شیخ العلماء ترجمان اکابر میرے مرشد محبوب کا بیان ہوگا انشاءاللہ بنگلہ دیش سے جامعہ حکیم الامت گلشن اختر کمپلیکس میں. حضرت یہ بیان فرمائیں گے اردو میں, اور یہ بیان ساری دنیا میں حضرت کی ویب سائٹ پر براہ راست سنا جائے گا, اور یہاں پر مسجد اختر میں انشاءاللہ ہم سب لوگ جمع ہو کر اس بیان کو سنیں گے. اور خواتین کے لیے مرکز تربیت خواتین بھی ہے, اور اختر کا گھر بھی حاضر ہے, وہاں بھی سن سکتے ہیں. دونوں جگہ ہے, بلکہ وہیں مرکز تربیت خواتین میں ہی جمع ہو جائے, وہیں سنیں گے انشاءاللہ تعالی جن خواتین کو سننا ہو. اور حسب معمول کانفرنس کال پر بھی یہ بیان سنا جائے گا انشاءاللہ, ہم سنواتے ہیں جیسے, تو فون کریں گے تو بیان پہلے کی طرح اس پہ سن سکتے ہیں. رات دیر بھی ہو جاتی ہے اگر کوئی خواتین دور رہتی ہیں تو ان کو مشکل ہے, تو گھر ہی پر بیان سن لیں, کوئی حرج نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.